یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں وسعد حسن پروڈیوسر ہیں، ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے دوحہ میں جاری امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے اوپر، جس میں نویں دور کا آج مسلسل پانچواں روز ہے اور توقعات یہ ظاہر کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی لمحے کوئی معاہدہ تخلیق پا سکتا ہے۔ اسی حصے میں ہم جائزہ لیں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بعض سیاسی شخصیات کو اب بھی دھمکی آمیز خط ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی پاکستان بھارت کشیدگی کے پس منظر میں ماہرین کی اس رائے کے اوپر کہ جنوبی ایشیا میں اسلحے کی دوڑ میں شدت آ سکتی ہے، اور اسی حصے میں اس پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے اوپر ٹیلی فون ڈپلومیسی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ان کا سعودی فرمانروا سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے کشمیر کے معاملے پہ اوپر تبادلہ خیال ٹیلی فون پہ۔ اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے کراچی، جہاں پہ کوڑا کرکٹ کے معاملے کے اوپر سیاست کا سلسلہ جاری ہے اور کافی سیاسی تقسیم وہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا کوئی وہ ٹائم فریم نہیں دے سکتے ہیں، ایسا کوئی ٹائم فریم طے نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی فوج افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے موجود ہے۔ فرانس میں G7 ممالک کا اجلاس تھا، جہاں پہ انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور صدر ٹرمپ نے یہ بتایا کہ انہیں افغانستان سے امریکی فوج کے نکالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور اسی طرح طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے حوالے سے وہ کانفیڈنٹ تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی وہ ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن ادھر ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں دوحہ سے، ہمارے وائس آف امریکہ کے افغان سروس کے لیے ایوب خابرین وہاں پہ موجود ہیں اور ان سے جو بات ہو رہی ہے وہ پورے اعتماد نظر آتے ہیں۔ ان کے بقول بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات پہ اتفاق ہو گیا ہے، اور یہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیل زاد وہ کل یہاں پہ جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو بھی ڈرافٹ اگر ہے یا کچھ معاملات ہیں، اس کی نوک پلک سیدھی کرنے کے بعد جو ہے وہ کابل حکومت کو اعتماد میں لینے کے لیے افغانستان کا دورہ کریں۔ سو کسی بھی لمحے کوئی بڑی خبر اس کی توقعات ہیں کہ دوحہ سے وہ آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایوب خابرین سے ہی بات کریں گے، دوحہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گے ابھی ایوب خابرین، اور انالیسس کے لیے پھر ہمارے ساتھ ہوں گے طاہر خان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ رستم شاہ مومن صاحب بھی کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے، سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے۔ ایوب خابرین ہمارے ساتھ ہیں دوحہ سے۔ ایوب، بہت شکریہ آپ کا، بتائیے گا کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، گفتگو میں کیا چیزیں زیر بحث ہیں، اور یہ کیوں کر توقع رکھی جا رہی ہے کہ کسی بھی لمحے کوئی حتمی یا فیصلہ کن معاہدہ سامنے آ سکتا ہے؟
جی بالکل، یہاں پر دوحہ میں دونوں جانب یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جو اختلافی مسائل ہیں، جو بڑے مسائل ہیں، وہ حل ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ یہ لوگ، میں نے طالبان سے جب بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تاریخی معاہدے پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کل کو نہ افغان عوام ہم پر ہنسے کہ آپ نے 18 سال لڑائی کی اور پھر 1 سال تک مذاکرات کیے اور پھر بھی وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے سارے جو بھی اسپیکولیشن، جو بھی آئندہ کے لیے لائے عمل ہو، ہم کس طرح سے اس کو آگے لے جائیں گے اور کس طرح اس پہ عمل پیرا ہوں گے دونوں جانب، کس طرح سے ایک ایک سٹیپ کو آگے، اس وجہ سے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے،
یعنی قابل عمل ہو چیزیں۔ لیکن جب آپ ایوب یہ کہتے ہیں کہ بڑے اختلافی مسائل بظاہر حل ہو رہے ہیں، سو اس سے کیا مراد ہے؟ امریکہ کا اور انٹرنیشنل فورسز کا افغانستان میں قیام، افغانستان کا کانسٹیٹیوشن، طالبان کی کسی بھی ممکنہ سیٹ اپ کے اندر شرکت، کیا اس سے مراد لیا جائے؟
بڑا سب سے یہاں اس دور کے مذاکرات میں، اس دور میں یعنی طالبان اور امریکہ کے بیچ پچھلے 9 جو دور ہوئے ہیں مذاکرات کے، ایک ہی ایجنڈا تھا، افغانستان سے امریکی افواج یا بالکل سارے اتحادی افواج کا انخلا، اور طالبان کی جانب سے یہ ان کو اطمینان دینا کہ آئندہ افغانستان کی سرزمین افغانستان بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اس میں القاعدہ بھی آتا ہے، اس میں اور بھی ایسے گروپس آتے ہیں جو کہ پورے ریجن کے ملکوں کے لیے خطرناک ہیں یا ان کے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ تو ان سے ان کے روابط کے بارے میں یہ بحث چل رہی تھی بہت دیر بہت عرصے تک بہت سارے ادوار میں. دوسری بات یہ ہے کہ جس آپ نے اشارہ کیا کانسٹیٹیوشن کے لیے, آپ نے اشارہ کیا آئندہ سیٹ اپ میں طالبان کی شمولیت کا, یہ سارے مسائل انہوں نے چھوڑ دیے ہیں بین الافغانی مذاکرات کے لیے, جس میں افغان حکومت اور افغان حکومت کے باقی جتنے بھی سیاسی فریق وہاں پر شامل ہیں 18 سال میں جنہوں نے کابل میں حکومت کی ہے اور یا ہی کسی طرح سے افغان حکومت کے ساتھ منسلک رہے ہیں, وہ سارے جو کہ افغانستان اسلامی جمہوریہ افغانستان کے مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور دوسری جانب طالبان تحریک کی مذاکراتی ٹیم ہوگی, ان کے بیچ میں بین الافغانی مذاکرات میں یہ
ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ ان آفیشیل اور مذاکرات ہوئے ہیں بین الافغان مذاکرات بھی, تو کیا اس کے بعد آفیشلی توقع رکھی جائے کہ اگر دوحہ میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بین الافغان مذاکرات ہو سکتے ہیں, کابل حکومت اور طالبان ایک میز پہ ہوں گے؟
افغانستان حکومت, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ توقع نہیں بلکہ پلان ہی یہی ہے, چار نکاتی جو پلان تھا شروع میں ہی, ایک پہلی دفعہ پہلا یہ سٹیپ تھا جو کہ طالبان اور امریکہ کے بیچ میں تھا, وہ تقریباً آلموسٹ ختم ہونے کو آ رہا ہے. اس کے بعد فوراً یہ تاکید کر رہے ہیں اس فوراً لفظ پر خلیلزاد خاص نمائندہ ایالات متحدہ, وہ اس پر تاکید کر رہے ہیں کہ یہ موافقہ ہونے کے فوراً بعد بین الافغانی مذاکرات شروع ہوں گے اور بین الافغانی مذاکرات میں اس پہ سیز فائر یا جنگ بندی پر بات ہوگی, اس میں کانسٹیٹیوشن پر بات ہو سکتی ہے, اس میں افغانستان کے آئندہ کی حکومت کے سیٹ اپ کے بارے میں بات ہو سکتی ہے, اس میں جتنے بھی اختلافی مسائل دونوں کے جانب ہیں وہ اس مرحلے کے لیے رکھے گئے ہیں.
تو کیا یہ حکومت میں اس لمحے ایسے میں بھی بات ہو سکتی ہے جب پریزیڈنشل الیکشن بالکل سر پہ آگے ہیں؟
اچھا یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور لیکن طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہو یا نہ ہو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. افغان حکومت پریزیڈنٹ اشرف غنی اس پر تاکید کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے اپنے وقت پر ہوں گے, اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بین الاقوامی اتحاد ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات ہو تو انتخابات ہو جانے چاہیے اپنے وقت پر ہو جانے چاہیے, لیکن اس سے یہ جو پیس پروسیس یا امن کا جو سلسلہ مذاکرات کا شروع ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑنا چاہیے.
بہت شکریہ ایوب خاورین, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا وہاں سے, اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی کسی بھی لمحے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے, تو ہمارا یہ شو اور اگلا شو بھی جاری ہے, سو ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رستم شاہ مومن صاحب, ان سے ہم تجزیہ لیتے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ایوب خاورین سے تازہ ترین وہاں پہ دوحا سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور بظاہر لگتا یہ کہ معاملات کسی حل کے یا کسی بڑے معاہدے کے قریب ہیں. آپ کا تجزیہ, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟
بالکل آپ کے جو نمائندے نے کہا ہے میری معلومات یہی ہے, اور پہلے تو یہی توقع تھی کہ شاید یہ جو کل ممکن تھا کہ یہ جو آج خبریں آ رہی ہے کہ یہ قریب ہو گئے ہیں, تو یہ کل کی خبر بھی تھی کہ شاید یہ کل ہو جائے. کل یہاں پہ کچھ اور لوگوں سے جب رابطہ ہوا تھا کہ کیا صورتحال ہے, تو وہ تو اتنا تک کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ہو گیا ہے, صرف کل جو نہیں ہو سکا تو شاید کچھ ترجمے کا کچھ مسئلہ تھا. بہرحال اب تو معاملات ایسے اس پہ پہنچ گئے ہیں کہ واپس نہیں آنا, جس طرح کے آپ نے شروع میں کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا, تو وہ بیانات آتے ہیں لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کسی نے اس سے اس طرح سوال کیا تھا جس کو انہوں نے اس انداز میں جواب دیا ہے. کیونکہ جو اگر لیکن دو چیزیں تھیں, طالبان دو چیزوں کا کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ترجیح ہے وہ ہے غیر ملکی افواج کا جانا, امریکہ کے لیے اس چیز سے جو ترجیح ہے وہ ہے کہ افغانستان مستقبل میں ان کے خلاف استعمال نہ ہو, یہ دو چیزیں طالبان مانتے ہیں. لیکن یہ ایک تاثر جو آ رہا ہے بار بار غیر ملکی افواج کے نکلنے کا, میرے خیال میں ضمیر خلیلزاد نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ اس موضوع پہ طالبان سے بات نہیں کر رہے ہیں. بلکہ جب بھی غلے خلیجات پاکستان آیا ہے اور پاکستانیوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے یا وہ کیا کہتا ہے, تو امریکہ کا یہ موقف ہے کہ وہ ایک جامع امن منصوبے, ایک جامع امن پلان پہ طالبان سے مذاکرات کرے, نہ کہ غیر ملکی افواج کے نکلنے کا. وہ ان کا ایک حصہ ہے, یہ بار بار اس نے کہا ہے. میری نظر میں معاملات بالکل نچوڑ ہو چکے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں قطر سے کہ شاید آج رات کو زلمے خلیجزاد کابل چلے جائیں, اور جتنا یہ ہوا ہے کابل کو وہ بتا دیں
یہ ہے. جی ہاں, آن بورڈ لے سکتے ہیں. یہ بات ہمارے کورسپونڈنٹ نے بھی وہاں پہ بتائی ہے, ایوب خابرین نے, کہ ممکن ہے کہ زلمے خلیلزاد کسی بھی لمحے افغانستان جو ہے وہ پرواز کرے اور وہاں پہ کابل کو اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپڈیٹ, ان کو وہ آن بورڈ لیں. رستم شاہ مومن صاحب, سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا تجزیہ تبصرہ کیا ہے اور آپ کی انفارمیشنز کیا ہیں, دوحا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟
کافی اسٹیبلش ہو گیا ہے, اور بعض معاملات ایسے ہیں جو ابھی تک تصویر طرف ہیں, اور وہ امریکہ کو اور طالبان کو ویٹ کرنا ہوگا تاکہ امریکہ پہلے اعلان کر لے اپنی فورسز کی وڈرال کا, اور اس کے عمل درآمد شروع ہو جائے, تو پھر طالبان بات کریں گے افغان گورنمنٹ سے. اور جو پیچیدہ مسائل ہیں, مثلاً نمبر ایک کہ انٹرم گورنمنٹ بنے گی کہ نہیں بنے گی, اور انٹرم گورنمنٹ کا جو ہے وہ دورانیہ کتنا ہوگا, اور کمپوزیشن اس کی کیا ہوگی, اور اس کی لیڈرشپ کون کرے گا, اور اس کی ذمہ داری کیا ہوگی, وہ دو سال میں ڈیڑھ سال میں کیا کرے گا. اس سے پہلے کہ انٹرم گورنمنٹ بن جائے, ایک لو جرگا کو بلایا جائے گا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے, تو لو جرگا اس انٹرم گورنمنٹ کو انڈورس کرے گی, جیسا کہ لو جرگا نے پہلے 2014 کے الیکشن کے بعد اپنا وہ کیا کہ ایک چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن کریٹ کر دی, حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, لیکن وہ 5 سال تک وہ چیز چل پڑی. آج یہ ڈاکٹر عبداللہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے پر فائل ہے. اسی طرح ایک لو جرگا جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی, اس پہ بات چیت ہوگی. افغان گورنمنٹ اس پہ راضی نہیں ہوگی, وہ راضی اس وقت ہوگی جب امریکہ کا زبردست پریشر ان پر پڑے گا, کیونکہ وہ حکومت ویسے بھی چند شہروں تک محدود ہے, اور افغانستان کی 50% سے زائد ٹیریٹری علاقے پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو حکومت تو تقریباً ناکام ہو چکی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس لیے وہ امریکن فرانس پہ وہ اس وقت قائم ہے. اگر امریکن سپورٹ ودرا ہو جائے تو حکومت 5-6 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکتی. یہ طالبان کے علم میں بھی ہے اور اشرف غنی صاحب کو بھی علم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روس اور چین جو ہیں اس میں گرنٹورز ہوں گے جو بھی اگریمنٹ ہوگا, کیونکہ روس اور چین یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی موجودگی سے ہی داعش کو شکست دی جا سکتی ہے, کیونکہ روس کے لیے بھی خطرہ ہے اور چین کے لیے بھی خطرہ ہے اور ایران کے لیے بھی خطرہ ہے. لہذا ان تینوں ممالک نے طالبان کے ساتھ روابط قائم کر لی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف تو زلمے خلیلزاد صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی تصفیہ ہو جائے, سیٹلمنٹ ہو جائے, اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فورسز وہاں پہ رکھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ طالبان دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں. یہ چیزیں طالبان کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون سچ کہہ رہا ہے, کون سچ نہیں کہہ رہا. میرے خیال میں طالبان وہ تو طالبان سے گارنٹی مانگیں گے کہ افغان سائل کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے, لیکن طالبان بھی ان سے گارنٹی مانگیں گے کہ آپ کی جو فورس ہے وہ اگر سال میں یا ڈیڑھ سال میں وہ نکلے گی, اور اس کی گارنٹی ہمیں جو ہے وہ ریجن پاور جائیں گے جس میں روس اور چین جو ہے وہ سر پرست ہیں.
تو مومن صاحب ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ جیسے زلمے خلیلزاد صاحب وہ فلائی کریں گے افغانستان اور وہ افغان حکومت اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے, سو کیا جو طالبان کا یہ سفارتی یا سیاسی ڈیلیگیشن ہے इसका इत्तेफाक करना किसी मुआहदे पे काफी होगा या इन्हें भी शूरा का एतमाद चाहिए होगा और इसलिए ये भी किसी हतमी मुआहदे को फाइनल करने से पहले अपनी शूरा से कंसल्ट करेंगे?
देखिए, बात चीजें उन्होंने शूरा से ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं और मुल्ला हैदरुल्लाह खुनजादा और उनकी शूरा की हिमायत उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन आज और कल जो बातचीत हो रही है जिसमें कि अभी तक मरकजी शूरा को कंसल्ट नहीं किया गया, तो जब यह बातचीत फाइनलाइज हो जाएगी तो जरूर वो अपनी शूरा को कंसल्ट करेंगे। कोई नई बात अगर सामने आई हो तो इस पे उनकी एंडोर्समेंट, उनकी अप्रूवल उनको लेना पड़ेगी।
ताहिर खान साहब, आपकी राय, शूरा भी मुकम्मल तौर पर सीन में है, एक एक डेवलपमेंट से वाकिफ है और ये जो सियासी वफद है तालिबान का, इसका मुआहदा शूरा की जो इमा है उसकी मुकम्मल ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है?
बिल्कुल, जो मेरी मालूमात है शूरा को रोजाना की बुनियाद से उनको बताया जाता है, बल्कि मेरी ये भी मालूमात है कि हालिया दिनों में तीन अफराद की वहां पे जो मुजाकराती टीम का हिस्सा है, शहाबुद्दीन दिलावर और हनफी रोक तीसरे, उनको एक ड्यूटी लगाई थी कि जो जो मौनी जो कभी वो पूरा नहीं हुआ, उनको नहीं कहा कि खत्म हो जाए, तो वो उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो शूरा को और जो जिम्मेदारान है उनको ब्रीफ करे, तो वो बिल्कुल वो तो है। और कुछ कुछ चीजों में ऐसा भी है कि शूरा की तरफ से सक्षम भी है, मतलब जिस तरह आपने शुरू में कहा अलकायदा का, अलकायदा का बड़ा संजीदा इशू है तालिबान का, वो ये जो मुजाकरात का सिलसिला तो उसमें अमरीकियों का ये मुकालबा था कि वो अलकायदा की मजम्मत करे, वो दाइश की मजम्मत करे, वो इस तरह दूसरे ग्रुप होंगी, लेकिन तालिबान ने उससे इनकार कर दिया था, क्योंकि अलकायदा को अभी तक तालिबान को अपने वो अमीर को अपना अमीर समझते हैं, लिहाजा वो बड़ा इशू तालिबान के लिए मुस्तकबिल में भी आएगा किस तरीके से उन कन्विंस करे कि अफगानिस्तान की सरजमीन ना कर इस्तेमाल ना करे, वो कल कायदा उस तरह नहीं रहा, उस तरह के माजी में हुआ करता था, उस तरह तो अब नहीं रहा, काफी सारे लोग उनके वहाँ से चले भी गए हैं, कुछ हमले भी मारे, तो बार अब पूरा बिल्कुल वो किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है और कभी
कभी
करती है, और ये हमने सुना है कि उनको कुछ चीजों से उनको खबरदार भी किया जाता है कि आपने इस जगह से आगे नहीं जाना, मतलब अलकायदा की जब मजम्मत वाली बात आती थी तो तालिबान ने इनकार किया था, और वो पूरा इंस्ट्रक्शन थी कि मजम्मत वाली बिल्कुल वो नहीं आएगा, पब्लिक कोई मजम्मत नहीं होगी, उन्होंने तौर पर संजीदगी की मजम्मत वाली बात।
सही सही मुजम्मत है। अच्छा, लेकिन एक और बात आप ये बताएं कि जैसे मोहम्मद साहब ये फरमा रहे हैं कि चीन और रूस जो है वो मुमकिन तौर पे गारंटर के तौर पे सामने आएंगे, और कौन से मुल्क गारंटर्स हो सकते हैं, पाकिस्तान का स्टेटस क्या होगा? ताहिर खान साहब,
तो वाज किया है फ्रेंचाइज ने तालिबान तर्जुमान ने कई मरतबा वाज किया है कि अफगान मुतहदा इस्लामी तावन तंजीम ओआईसी ये मुमकिन गारंटर होंगे, जमानती होंगे, लेकिन ये मरहला भी बड़ा मुश्किल है। कल हमें ऐसी मालूमात मिली थी कि कतर ने तालिबान को बताया कि जिन ममालिक को उन्होंने कहा है जमानतियों के लिए, किसी ने उसको जवाब नहीं दिया, और जवाब इसलिए यहाँ पाकिस्तानी मैंने पूछा था पाकिस्तानी हुकाम से, वजारत खारिजा के लोगों से, कि पाकिस्तान का क्या मौका होगा, उनका कहना था कि जब तक मुआहदा जो जमानती मुमकिन होंगे उनको नहीं बताया जाएगा तो वो जमानती की वो सिंधान नहीं कराएंगे, तो वो मरहला तो आएगा लेकिन वो मरहला जरा बाद में आएगा, वो बेटा अफगानी मुजाकर के बाद में आएगा, जब फॉर्मली वो होगा, जब साइनिंग हो, जब ये नहीं पता कि साइनिंग कब होनी है, अब तो पहले ये ऐलान करना है दोनों साइड में ये हतमी नतीजे पे ये पहुंच गए हैं, और वो भी काबिल दौरे के बाद ही मुमकिन है कि वो हो चंद दिनों में, लेकिन मेरे ख्याल में जो अमरीका का वो पहले से यकम सितंबर से पहले वाहिद था, मुमकिन है, मुमकिन है कि वही जो जहन में पहले से प्लान था इसी के मुताबिक यकम सितंबर तक ये इसी का एक जॉइंट स्टेटमेंट किसी तरीके से वो ऐलान हो जाए।
आखिरी इसी सेगमेंट का जो हमारा दूसरा हिस्सा था, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, उस बारे में ये फरमाइएगा, जब अफगानिस्तान के अंदर बज़ाहिर मामलात किसी मुआहदे की तरफ जाते नज़र आते हैं, पाकिस्तान के इलाकों में जो साबिर ट्राइबल एरियाज हैं या बंदोबस्ती इलाकों में तालिबान के गिरोहों की धमकियाँ और धमकी आमेज खत मौसूल होना शुरू हो गए हैं, कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं, और कॉल्स जो ट्रेसेस होती हैं वो अफगानिस्तान के नंबर से आ रही हैं, बिलोर फैमिली ऑलरेडी विक्टिम है और उनकी फैमिली के अराकीन को भी धमकियां दी जा रही हैं, ہیں. سو پاکستان کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہیں یہ کیا یہ سمجھا جائے کہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں, ان کی جسمانی طور پہ یا سماجی طور پہ اب بھی موجودگی ہے, ان کی جڑیں ہیں, ان کی روٹس ہیں سوسائٹی کے اندر؟
دیکھیے باقی ہیں
جی,
اور افغانستان میں کچھ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں, کچھ پاکستان میں ہیں وہ روپوش ہیں, اور کچھ پاکستان میں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں بہت رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہے ان کو جو ہے رکھا گیا ہے, ان کو رپورٹ کرایا گیا تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. افغانستان کے اندر معاملہ مختلف ہے, وہاں بارش بھی ہے, وہاں ابتدائی نماز بھی ہے, ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے, بہتر طالبان کی اپنی تنظیم میں سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں, انہوں نے چھوٹی سی تنظیم اپنی بنا دی ہے, تو وہاں کی سچویشن ذرا کمپلیکس ہے, مشکل بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھوتا ایک مرتبہ ہو جاتا ہے اور بن جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں سے حکومت کے لیے آسان آ جائے گا, کیونکہ افغانستان کی سوچی آبادی اس میں حکومت کی کوشش ہوگی اور وہ یہ چاہیں گے کہ وائرس ختم ہو جائے, ختم ہو جائے, کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں.
صحیح. طاہر خان صاحب آپ کا تجزیہ, پاکستان کے اندر اب یا طالبان تحریک کسی معاہدے کی صورت میں یہ کتنی کمزور ہوگی کہ افغانستان کی زمین ان پہ تنگ ہو جائے گی, اور یہ جو ابھی دھمکی ہمیں اس خطوط کا سلسلہ جاری ہے کیا اس کو آخری لاٹ کے طور پہ دیکھا جائے؟ جی طاہر خان سے رابطہ منقطع ہو گیا, بہت شکریہ طاہر خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رستم شاہ محمد صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, دوحہ سے ایوب خابرین نے ہمیں جوائن کیا, سب کا شکریہ. ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان بھارت کے شیدگی کے پس منظر میں. پاکستان کے اندر بعض تھنک ٹینکس اس معاملے کے اوپر باقاعدہ سیمینارز کر رہے ہیں, اس معاملے کے اوپر باقاعدہ تھنک ٹینکس بیٹھ رہے ہیں, غور و خوض کر رہی ہیں, اور جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو اسلام آباد بیسڈ ہے, اس نے ایک سیمینار منعقد کیا جس میں مختلف ماہرین جو ہے انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا, اور انہوں نے پاکستان اور بھارت دونوں اطراف سے آنے کی قیادت کے جو بیانات ہیں ان کا جائزہ لیا, تجزیہ کیا, اور کشمیر کے معاملے کے اوپر جو حالیہ کشیدگی ہے اس کو کلینیکلی اس کا ایگزام کیا گیا اس کو, اور اس کے بعد ان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ دونوں جوہری ملکوں کے درمیان اسلحے کی دوڑ میں شدت لا سکتی ہے. ایک تو یہ خبر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان وہ اپنی جو ٹیلیفونک ڈپلومسی ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے قوم سے خطاب میں یہ کہا تھا کہ اس وقت اگر مسلم دنیا یا باقی دنیا ساتھ بھی نہیں ہے, نہیں بھی ہے, تو بھی پاکستان اس پہ آواز بلند کرتا رہے گا, اور وہ کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے دنیا کے لیڈر سے اس پہ بات کریں گے. سو اسی بیک ڈراپ میں آج انہوں نے سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ان کے ساتھ تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے اوپر ٹیلی فون پہ تبادلہ خیال کیا ہے, اور ان سے ان کے سامنے سارا ایکسپریس کی ہے پاکستان کی پوزیشن بھی. یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ جواباً کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ وہاں سے کیا کہا گیا ہے, لیکن سعودی عربیہ اور بھارت گہرے تعلقات رکھتے ہیں, بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, خاص طور پہ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کم ہوئے 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے. متحدہ عرب امارات ہو یا دیگر کچھ عرب ملک ہوں, انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا ہے, اور بہت سارے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس 21ویں صدی کے دور میں آئیڈیالوجیکل نہیں، مذہبی نہیں، بلکہ تجارتی اور کاروباری اور اقتصادی جو مفادات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کا بھی یہ موقف ہے کہ پاکستان کے بھارت کے بقول پروپیگنڈے کے باوجود مسلم دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہت استادہ اور استوار ہیں. انالیسز ہم لیں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل محمد، ریسرچ فیلو وتھ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز، یہاں پہ فارملی وہ ایسوسیٹ رہ چکے ہیں جیمس مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن کے ساتھ. امبیسڈر مشاق احمد میر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے. اور بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار وہ ہمیں جوائن کریں گے، انڈین انالسٹ ہیں. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. فیصل یہ بتائیے گا پہلے کیا کہتے ہیں یہ جو کشیدگی ہے اور جس لیول کے اوپر ہے، اور پاکستان خبردار بھی کر رہا ہے کہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس پہ کرٹیسزم بھی ہے کہ کیا آپ دنیا کی توجہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا اس سے واقعتا آرمز ریس، اسلحے کی دوڑ، اس میں شدت آ سکتی ہے؟
بہت شکریہ سب. اچھا پاکستان جو خبردار کر رہا ہے دنیا پوری کشیدگی میں اضافہ ہوگا، اور دونوں ممالک کیونکہ جوہری کپاکتے ہیں اس کی وجہ سے کشیدگی میں جو اضافہ ہوگا وہ یکدم ہو سکتا ہے اور وہ انتہا تک جا سکتا ہے. اس کا ایک تعلق آرمز ریس کے ساتھ ہے جو کہ مستقبل میں ہوگا. آرمز ریس اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے، وہ چند سالوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کا ابھی کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، اگر ڈپلومنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے جو ایکسکلیشن کے رنگ ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرف جاتا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کا جو اس طرح اشارہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. دنیا اس کو ایک منفی انداز میں دیکھتی ہے، لیکن پاکستان نے توجہ حاصل کرنی ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ توجہ حاصل کے لیے ہے کہ یہ ہمارے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کشمیر کے مسئلے پہ توجہ دلانے کے لیے نیوکلیئر الارمزم جسے کہتے ہیں اس کی طرف جانا چاہ جاتے ہیں.
صحیح. مشتاق احمد میر صاحب، سابق سفیر پاکستان کے، امبیسڈر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کی اوپینین، یہ جو کشیدگی ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر، یہ اسلحے کی دوڑ میں شدت لا سکتی ہے؟ حالانکہ دونوں اطراف کے وزیر اعظم اپنے اپنے حالیہ بیانات میں یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ دونوں ملکوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے عوام کی غربت کے اوپر، ان کی تعلیم اور ان کی صحت اور ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کریں، لیکن کیا یہ رجحانات اسلحے کی دوڑ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟
اس لیے کہ یہ جو ہے نا، یہ ایکسپلوسیو پاپولیشن ہے، اور ان کا جو گرافک اسٹریٹجک جو ایک لوکیشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ انڈین اوشن ہے، پھر اس کے اوپر چائنا رشیا ہے جو کہ نیوکلیئر پاورز ہیں، پھر ان کی انٹرنل پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی لیٹسٹ ان کا اکوپمنٹ اور وہ مشین چاہیے. جہاں تک ہندوستان پاکستان کے کرائسس کا تعلق ہے، آج کے کرائسس کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسکلیٹ ہوگا. یہ بڑی حد تک میں سوچتا ہوں کہ 6 سال میں سیٹل ہو جائے گا. اور اس سے دو فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یونائٹیڈ نیشن انٹروین کرے گی کیونکہ ہم لوگ سیکورٹی کاؤنسل میں گئے ہیں اور وہاں پہ رسپانس ٹھیک رہا ہے، اور دوسرا جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO، اس میں چائنا رشیا دونوں اٹمپٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان جو کہ دونوں ممبر ہیں اس آرگنائزیشن کے، اس کو ڈمینش کریں یا کم از کم اس کو ہولڈ پہ رکھیں. پاکستان حکومت کی جو پالیسی بہت واضح ہے اور بہت کلیئر ہے، کم از کم مجھے ایز اے ڈپلومیٹ، کہ ہم ان کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے، اور ہم کسی قسم کی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم اسے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک مین سے اس کو سیٹل کیا جائے. ہماری ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ جو ہمیں ریسپانس ایکسپٹیڈ تھا مسلم ورلڈ سے یا ویسٹ سے یا ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، وہ ابھی تک نہیں مل سکا، اور اس کی وجہ پرائمرلی افغان وار تھی، اس کے بعد عراق میں وار ہوئی، اس کے بعد عراق ایران عراق، تو یہ ریجن جو ہے وہ کانفلکٹ کا ریجن رہا ہے. تو ساری دنیا سسپیکٹ کر رہی ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی بائنڈنگ قسم کا ایگریمنٹ نہ دیا तो ये झगड़ा करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो जनरल असेंबली होगी और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होंगी, इसमें बहुत एक्सटेंसिव और इंटेंसिव किस्म की डिप्लोमेसी होगी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के आप राष्ट्र का रास्ता ढूंढें और कोशिश करें कि कम से कम म्यूचुअल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, इसलिए तो मेरा यकीन है कि ये जो यूथ रेवोल्यूशन आया है कश्मीर में, यूथ प्रोटेस्ट एजुकेशन
जी। आपकी आवाज़ आना कम हुई। डॉक्टर मनीष कुमार भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं कुछ पाकिस्तानी थिंक टैंक्स की असेसमेंट ये है कि ये जो टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले के ऊपर, ये दोनों मुल्कों के दरमियान जिनके प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि पैसा जो है वो आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, तालीम सेहत के ऊपर होना चाहिए, मोदी साहब ये समझते हैं, इमरान खान साहब ये समझते हैं, लेकिन ये तवज्जो जो है वो आम ज़रेस के ऊपर जा सकती है, आपकी असेसमेंट?
देखिए, जिस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान की है, उससे एक जो पॉजिटिव साइन ये नजर आ रहा है कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके इन मसलों को जो है सुलझाया जाए। और मसला ये है कि भारत की दूसरी पॉलिसी भी है कि टेरर एंड टॉक्स वो जो एक साथ जो नहीं हो सकते। अब ये डायलमा ये है कि टेरर कब खत्म होगा और कब बातचीत शुरू होगी। देखिए, हम लोग चाहती के तौर पे यही चाहते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो कश्मीर के अंदर और ना ही सरहद पे, जिससे जो है तनाजा जो है और बढ़े। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पिछले एक दिन के अंदर में भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से जो बयानबाजी का जो सिलसिला जो बंद हुआ है वो एक पॉजिटिव साइन है। अब देखना यह कि पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है।
ठीक, जी उस तरफ से आएगा। अब जरा आते हैं, एक और डेवलपमेंट है वो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वो इस तनकीद का जवाब बहरहाल दे रहे हैं कि कश्मीर के मामले के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी मीडिया से हट के हुकूमतों की सतह के ऊपर कोई ज़्यादा साथ नहीं दे रही है और वो भारत के साथ उसके जो सफारतकारी ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं। अब मैं इस पे राय लेना चाहता हूँ अपने सारे पैनलिस्ट की कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने एक टेलीफोन डिप्लोमेसी शुरू कर रखी है। आज उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की, इससे पहले वो जर्मन चांसलर से बात कर चुके हैं, ब्रिटिश लीडरशिप से बात कर चुके हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात कर चुके हैं। सो ये फोन डिप्लोमेसी कितनी मुअसर हो सकती है? फैसल मोहम्मद, आपकी राय। जी फैसल,
सब फोन डिप्लोमेसी रोजाना फोन डिप्लोमेसी का मकसद ये होता है ज्यादातर कि आलमी रहनुमाओं के लोगों से ये बात लाई जाए, वो अपने जब भारत की सफारत के साथ या भारत के सफारती चैनल से जब उनके नुमाइंदे बात कर रहे हों तो ये पॉइंट भी उनके टॉकिंग पॉइंट के अंदर हो, डिस्कशन के अंदर आता रहे कि कश्मीर का मसला एक नई जहद अख्तियार कर चुका है, वो कशीदा सूरत हाल है, वहाँ पे इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। तो वो एक तरह से रोजाना किसी एक रहनुमा से बात करते से वो इंटरनेशनल एजेंडे में पाकिस्तान की तरफ से लगता है कि उसको जिंदा रखा जाए। दूसरा इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक डोमेस्टिक प्रेशर है कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए, कुछ तरीके से रिपोर्ट देना चाहिए। अब हुकूमत ने कहा है पिछले 21-22 दिन हफ्ते में हुकूमत ने डिप्लोमेटिक सफारती तरीके से कहा कि वो एक एक्शन ले रहे हैं। सफारती तरीके से एक्शन बाकी दुनिया के साथ सफारती ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए, उनके रहनुमाओं के साथ रबते इस्तेमाल करते हुए, उनको इंगेज करते हुए हो सकता है, ये उसकी एक कड़ी है। इसके अंदर एक चीज जो काबिल गौर है वो ये है, सदरत के वलीमान के साथ वज़ीर-ए-आज़म का रबता हुआ है, कल से आया हुआ है, ये पहला रबता नहीं, इससे पहले भी एक दफा हो चुका है। ये भी हो रहा होगा बैनर अवी सियासत में होता है कि एक तो हमें पर्दे के सामने नजर आ रहा है, एक पर्दे के पीछे भी होता है कि वो बैक चैनल चल रहे होते हैं। हो सकता है कि सऊदी अमारे वाले ये बैक चैनल पर बातचीत कर रहे हो, उससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपील किया गया हो, इंस्टीट्यूशन लेके आगे भी बन जाए जा रही तो रबते जो से ये चलते रहेंगे। अभी उससे एक तो ये होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक मकसद ये है और पाकिस्तानी सफारतकारी का कि अगले महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर यूएन जनरल असेंबली का सेशन होने वाला है, जवाबन 20 सितंबर के करीब शुरू होगा, उस वक्त तक इसको बैन अवी एजेंडे पे इंटरनेशनल मीडिया कॉन्वर्सेशन में ऑन रखा जाए कश्मीर को, तो तब पाकिस्तान वहां जाके इसको यूज कर सके। तो एक ये देखते हैं कि कहां तक जाता है।
دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتا ہے. مشتاق احمد میر صاحب, آپ کی رائے, یہ ٹیلی فون ایک سفارتکاری کیا کم از کم جو بھارت کے ساتھ بہتر تجارتی اور اقتصادی تعلقات رکھنے والے ممالک ہیں, بعض ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بے شک رہیں لیکن رائٹس کے معاملے پہ بات کرنے میں کیا مذائقہ ہے, سو کم از کم کوئی ایسے گفتگو پہ مجبور کر سکتی ہے کامن فرینڈس کو؟
جی میں سمجھتا ہوں, کہ کافی افیکٹ ہوگا. اس کی پرائمریلی جو دو وجوہات ہیں, ایک بیسک جو ہے وہ تو ہیومن رائٹس ہے, کیونکہ اب تو میڈیا کا زمانہ ہے, اب سب لوگوں نے نیو یارک میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر کنٹریز ہیں اس میں وار کو اوائڈ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی واری ہے, اس لیے کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ بڑے ایموشنل ہیں, جھگڑالو ہیں, مشکل میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو, مشکل میں ڈالتے ہیں دوسروں کو, تو ورلڈ جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ایشیاٹک ریجن ایمرج ہو رہا ہے اس میں بھی جو پرنسپل پلیئرز ہیں انکلوڈنگ انڈیا, رشیا, چائنا, پاکستان, ان کو مل بیٹھ کے کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا, اور اس کے لیے پریشر ہوگا. اور پریشر اس لیے ہوگا کہ یہ ٹریڈ سینٹر بھی بن رہے ہیں, اور امریکہ کا برطانیہ کے ساتھ سب سے بڑا ڈسپیوٹ ٹریڈ کا چل رہا ہے, چائنا جو ہے وہ ٹریڈ میں انٹرسٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جائے گی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ ان معاملات کو حل کیا جائے. ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ یہ ایک اسپانٹینیس یوتھ ریولیوشن ہمارے سامنے آیا ہے, یہ نیشنلسٹ نہیں ہے, یہ ٹرائبل نہیں ہے, یہ ٹیریٹوریل نہیں ہے, یہ آئیڈیولوجیکل نہیں ہے, یہ ایک یوتھ فیکٹر ہے میری نظر میں. اب اس کو دبانا یا اس کو ایمن آؤٹ کرنا یا اس سے کنٹرول کرنا یا اس کو ریزالو کرنا ایک بالکل نئی ایکسرسائز ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے اور ملکوں کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے.
جی ہمیں جوائن کیا ہے عامر لطیف صاحب نے بھی, سینئر جرنلسٹ رپارٹ ہیں, حصہ ہیں آئی سی آئی جے کا, انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا, ان سے بھی ہم لے لیں گے. لیکن ڈاکٹر منیش کمار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت کو اپنی سفارتکاری پہ کانفیڈینس ہے, یا یہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر جو کہ ایک سیلیبریٹی بھی ہیں جب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطہ کرتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ, تو کچھ فکر ہوتا ہے وہاں پہ دلی میں اس بارے میں کہ کوئی ایک آواز ہے جو مسلسل اس کے خلاف اٹھائی جا رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتی ہے؟
دیکھیے کچھ حقائق ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ کئی مطلب 40-50 سالوں سے پاکستان کشمیر کے مسئلے کو پورے دنیا میں جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اٹھاتا رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فون کر کے کیا بتائیں, ایسی بات تو ہے نہیں, جو کشمیر ایسا کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں کہ جو جن لوگوں کو یہ فون کر رہے ہیں وہ کشمیر کے پرابلم سے وابستہ نہیں ہے, ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اور آج کی دنیا میں ہر جگہ جب پوری دنیا میں پریس میں جو ہے کشمیر کی اسٹوریز آ رہی ہے تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کشمیر میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. اس کے باوجود سیکورٹی کونسل میں پاکستان کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوا, چائنا بھی اس میں ساتھ میں شاید, تو لداخ کا مسئلہ جو ہے ہندوستان کو لے کر کے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہیں بھی فون کر لیں یا کچھ کر لیں, یہ مجھے لگتا ہے زیادہ جو عمران خان صاحب یہ جو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہے ہیں, کہ وہ ایک کیچ 22 سچویشن میں پھنسے ہیں. ان کو اپنے دیش میں اپنے پاکستان کے اندر یہ بھی دکھانا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے کچھ کر رہے ہیں, جو مودی سرکار نے فیصلہ لیا ہے اس کا وہ جو ہے اپوز کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ ان کو معلوم ہے کہ باہر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان کی آواز کو جو ہے وہ کال پہ جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کر رہی ہے, اور سائملٹینیسلی ان کو یہ بھی دکھانا ہے کہ پاکستان کی جنتا کو یہ وشواس دلانا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت ہی پروایکٹیو کام کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ از مور ٹو ڈو وتھ ڈومیسٹک پالیٹکس دین انٹرنیشنل ریلیشن.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عامر لطیف صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. دو ڈیولپمنٹس پاکستان بھارت تعلقات کے پس منظر میں ہیں, ایک تو تھنک ٹینکس کے اور بعض انٹیلیجنشیا کے لوگوں کی اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے, ٹینشن ہے, یہ اسلحے کی دوڑ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. دونوں ملک جو معاشی طور پہ یا جن کے عوام جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے میجورٹی رہتی ہے, اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن وہ آرمز ریس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور دوسرا یہ فون ڈپلومیسی ہے, یہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے, آپ کی رائے؟
जी मैं पहले डॉक्टर मनीष कुमार ने जो कहा उनकी बात से पार्शियली अग्री भी करता हूँ। देखिए जो इंटरनेशनली सिचुएशन है वो तो आपके सामने है कि आजकल की दुनिया तिजारत की दुनिया है और जाहरी बात है भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है कंपेयर टू पाकिस्तान साइज में आबादी में हर चीज में, तो उसकी वजह से जो है वो शायद आम जो जो यूरोपियन है अमेरिकन है इन सबकी जो मंडी है सबसे बड़ी वो भारत है। फिर भारत अमेरिका के लिए एक और भी इशू है कि उसने चाइना के मुकाबले में एक प्रॉक्सी जो है वो अपने पास की रखी है और वो जाहरी बात है इस पूरे एरिए में इंडिया के सिवा कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें एक बड़ी चीज जिसे हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं असर वो है भारत में इंटरनल प्रेशर, यानी वहाँ जो आप देखें तो वहाँ उनकी न सिर्फ अपोजिशन पार्टी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके सहाफी उनके सारे जो लोग हैं उन्होंने कश्मीर को इंटरनल इशू तो जरूर कहा है लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनल इशू को मोदी सरकार को उस पर गलत फैसला लेते हुए भी वो अपनी तरफ से जो है वो देख रहे हैं। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो शायद जनूबी सूडान आचे और दीगर जो ममालिक छोटे ममालिक की तरह जो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल प्ले किया है या कुवैत वो तो मैं नहीं देख रहा। जाहिर है उसकी बुनियादी वजह भारत की एक बड़ी तजारती मंडी और एक बड़ी बड़ा मुल्क होना है और वो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह नहीं कर सकती। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि जैसे खुद भी डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि आजकल दुनिया में कोई चीज छुप नहीं रही है कि क्या हो रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी को भी ये पता है। तो जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो हुकूमतें चाहें तो उससे सर पे नजर कर सकती हैं लेकिन यूरोप और अमेरिका की जो आवाम है वो ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो एक पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन ही है। बेशक पाकिस्तान डोमेस्टिक सतह पे अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए करे लेकिन 50 साल से एक इशू जो बैक बर्नर में था 50 साल से कभी उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई वो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान चल रहा था वो बहरहाल इंटरनेशनलाइज जो है वो हो गया है। मैं आता हूँ आपकी दूसरी बात की तरफ। देखें ये बिल्कुल दुरुस्त है दोनों मुल्क जो हैं वो एटॉमिक पावर्स हैं दोनों मुल्क जो हैं वो एक ऐसे दुराहे पे खड़े हैं जहां एक छोटी सी गलती जो है वो एक बड़े किसी साने का सबब बन सकती है। गो के मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप और दोनों मुल्कों की अफवाज इतनी सेम है कि वो मामले को इस हद तक नहीं लेके जाएंगे कि जहां खुदा ना खास्ता कोई जीतने वाला मौजूद ना रहे जंग की सूरत में। बट स्टिल आई वुड से कि ये जो खदशा है कि हम अपने बहुत ज्यादा वसाइल जो कि हथियारों की और डिफेंस में खर्च कर रहे हैं दोनों ममालिक उसमें एक तेजी आने का बहरहाल इम्कान है क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन इंडिया की सिचुएशन भी आप जानते हैं पाकिस्तान की भी बहरहाल जो एक सिक्योरिटी फिनोमिना है वो बड़ा वो करता है। इंडिया के लिए तो शायद पाकिस्तान के लिए तो शायद सिर्फ इंडिया हो लेकिन इंडिया के लिए चाइना और फिर पाकिस्तान दोनों यानी उसके सामने जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे पोज किए जाते हैं। तो उसके बाद मैं खुद भी ये देख रहा हूँ कि हथियारों की दौर में बहरहाल एक जो है वो तेजी आने वाली है।
जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहिएगा। अगले सेगमेंट में हम कराची के सियासी जो वहाँ पे तकसीम है या अख्तिलाफात हैं उसके ऊपर हम बात करने जा रही हैं। फैसल मोहम्मद आपके हम मशहूर हैं आपने ज्वाइन किया एम्बेसडर मुश्ताक अहमद मीर साहब और डॉक्टर मानिश कुमार साहब आप हमारे साथ थे आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए
दूर जाने की जरूरत नहीं वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है प्रोग्राम में जहां रंग मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर एसवर इमाम। बात हम करेंगे कराची में सियासी सूरतहाल पे जो कशीदा है और कशीदगी का सबब जो है वो कराची का कूड़ा क्रिकेट है जिसके ऊपर शहरी नाला हैं और अब तो वो खुल के ये कहने लगे हैं कि ये किसी एक पार्टी की फेलियर नहीं है। हत्ता कि जो नई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में बैठी है और जिसकी लीडरशिप जो है जिसने कराची से अक्सरियत हासिल की है और उसकी इत्तेहादी जमात MQM ऑफकोर्स शहर का कंट्रोल उसके पास है और वफाक ने स्पेशल उसके लिए फंड्स जारी करने का वादा कर रखा था तो कई एतबार से ना सिर्फ MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कराची के मसाइल के अंदर शिद्दत लाने में वो भी उतनी ही जिम्मेदार बनती है। गुज़श्ता रोज़ एक डेवलपमेंट हुई थी अगरचे वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर देखी गई कि जो मेयर कराची हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक है ان کا یہ کہہ رہا تھا وسیم اختر صاحب کا کہ وہ ایک آنریری طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ڈائریکٹر اپوائنٹ کرتے ہیں بلدیہ کا, کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس شہر کا کوڑا تین مہینے میں وہ اٹھا سکتے ہیں یا صاف کر سکتے ہیں تو آئیں, لیکن آج ہی ان کو ایک دن کے بعد وہ ڈائریکٹر گاربیج کی وجہ سے انہوں نے معزول بھی کر دیا, سسپینڈ بھی کر دیا کہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ اس وقت کراچی کے عام آدمی کو کافی چبھ رہی ہے کہ ان کے مسائل جو کہ تو ہیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اتھال چالتی ہوئی نظر آتی ہیں. تجزیہ لیں گے, عامر لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پچھلے سیگمنٹ سے تفصیلی تعارف آپ سے کرا چکے اور اسی حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی کاظم, پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں اور کراچی کے لیے بہت رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. عامر لطیف صاحب بہت شکریہ. یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, یہ کوڑے کے نام کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے؟
جی بالکل, اور اگر آپ ایک کراچی کی عام کسی گلی میں جائیں اور شہر سے پوچھیں اور اس شہری سے پوچھیں کہ پاکستان میں کراچی میں کیا ہو رہا ہے تو وہ آپ کو کہے گا کچرا سیاست ہو رہی ہے. یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ تین بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کس بات پہ لڑ رہی ہیں. پاکستان کا کمرشل کیپیٹل ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور وہاں پہ بجائے اس کے کہ کوئی اور بات ہو رہی ہوتی, وہاں پہ سیاست کی بات ہو رہی ہوتی, وہاں پہ کوئی اور کسی بڑے مسئلے پہ حل ہو رہا ہوتا ملکی معیشت, وہاں پہ جو ہے عوام پریشان ہے کچرے کے لیے کہ وہ اگر باہر نکلے تو وہ جو کچرا ہے پڑا ہوا ہے سڑکوں پہ ان کو کیسے اس سے نجات حاصل کی جائے. یہ اس پہ باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ مزید آپ نے بھی سننی ہوں گی, اور آپ نے جیسے کہا بھی کہ جو یہ ساری ایک ڈرامہ پچھلے دو تین دن سے ہوتا رہا کہ میئر جو چاہے سابق میئر کو کچرا اٹھانے کا اس نے ٹاسک دے دیا, سابق میئر نے جو ہے وہ چاروں ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان سے استعفیٰ مانگ لیے, اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کراچی کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ تک بھی دے لیں. یعنی کراچی کے جو عوام ہیں وہ ان تینوں پارٹیوں سے اتنا تنگ آ گئی ہے, اور اب جو میں آپ کو کہنے والا ہوں جو اصل بات ہے کہ اس سارے مسئلے کو لے کے خدا نخواستہ اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کراچی میں ہوا تو پوری کی پوری عوام اس کو ویلکم کرے گی. اور
انکانسٹیٹیوشنل کام ہونے کا امکان ہے, یعنی آپ گورنر راج کی بات کریں, کیا ہو سکتا ہے اس کی شکل, کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟
اس انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ کی شکل یا تو سندھ گورنمنٹ کا جانا بھی ہو سکتی ہے, اور کراچی کی بلدیات کا جو پورا سسٹم ہے اس کو لپیٹنا, کم از کم بلدیات کے سسٹم کو لپیٹنا, اور زیادہ سے زیادہ کراچی جو پرسنٹ کی حکومت ہے اس کو لپیٹنا. اس کو آپ اگر اس سے بھی دیکھیں کہ اگلے چند دنوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی گرفتاری متوقع ہے, تو اگر آپ یہ سمجھیں, اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو ساری چیزیں ایک سیکوینس میں چلی آ رہی ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. میں خود آج گلستان جوہر جو کراچی کا ایک ایسٹرن ڈسٹرکٹ کا متوسط طبقے کا علاقہ ہے جو عموماً صاف رہتا ہے, میں نے اس کی سڑک پہ آج صبح دیکھا کہ وہاں جو کچرے کے جو ڈبے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں اور کچرا باہر پڑا ہوا ہے. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یعنی کیا یا تو کوئی اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو کسی طرح لانے کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو مصطفیٰ کمال صاحب کے آتے ہی وہ کون سی جادوئی چھڑی ہے جو گھومے گی جو اب نہیں گھوم سکتی. کراچی کی سڑکوں پہ کچرا صاف کرنے والے خاکروب آپ کو نظر نہیں آئیں گے, کچرا اٹھانے والی گاڑیاں نہیں نظر آئیں گی. یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کہیں پہ آسمان پہ اڑ گئی ہیں, اور پورا کا پورا کراچی جو ہے وہ آپ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, اور شاید کسی انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ کے لیے چھوڑ دیا.
علی کاظم صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے شہر کراچی میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو کوڑا کرکٹ کی سیاست شروع ہوئی ہے یہ کسی بڑے انہدام کی طرف بھی جا سکتی ہے جیسے عامر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, کسی بڑی ڈمپنگ کی طرف جا سکتی ہے, کہنا چاہیے؟
آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کا آغاز اسی طرح سے کروں گا کہ واقعتاً لگ یہی رہا ہے کہ کراچی کے ساتھ ایک بہت گہری سیاست ہو رہی ہے, سازش تو نہیں کہوں گا میں, لیکن وہ سیاست جس کو ہم سمجھتے ہیں یا ہمارے یہاں جس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ مکمل دو نمبری, مکمل سازشیں, مکمل عوامی استحصال, ہماری سیاست کا مفہوم یہی ہے. تو کراچی کے ساتھ ان دنوں مکمل طور پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے, اور لگتا بھی یہی ہے اور یہ اس سے ثابت بھی ہو رہا ہے حالیہ دنوں میں کہ جان بوجھ کر کراچی کو فراموش کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت کراچی میں تین حکومت ہے, تحریک انصاف ہے اور متحدہ قومی مومنٹ ہے, چوتھی پارٹی پی ایس پی ہے جس کی فی الحال ابھی کوئی کسی اسمبلی میں نمائندگی تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک پارٹی موجود ہے. لیکن اگر سب سے پہلے آپ بات کریں, گزشتہ 10 سال سے سندھ حکومت ہے, سندھ حکومت نے, میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں گزشتہ 22-23 سال سے کہ میں نے رپورٹنگ کی ہے یا جرنلزم کا میرا کہ بیک گراؤنڈ رہا ہے, میں نے دیکھا کہ کراچی کے ساتھ اس 10 سالوں میں تو خاص طور پر سوتیلے پن کا سلوک کیا گیا. آپ کسی بھی سڑک, کسی بھی گلی, کسی بھی مرکزی شاہراہ, کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, جو بھی متعلقہ ذمہ داران ہیں, انہوں نے جان بوجھ کر اس کو گندا کیا ہوا ہے. تو ایک تو بات یہ آ گئی. میں جو موجودہ صورتحال جو لاسٹ 24 آورز میں اسٹیبلش ہوئی ہے, کچھ لوگوں کی شاید امیدیں مصطفیٰ کمال صاحب سے وابستہ ہو گئی تھی کہ جی چلے 90 ڈیز کا ان کو چیلنج انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے اور وہ شہر صاف ہو جائے گا. آئی ڈونٹ ایگری وتھ دیم آل آف دیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ شاید ان کو وہ حقائق نہیں معلوم تھے. 27 فروری 2005 سے لے کر اکتوبر 2010 تک سینئر تھا مصطفیٰ کمال صاحب.
جی
میں فضیل مشرف صاحب اس زمانے میں جب صدر تھے اور اس کے بعد جب ان ایک انٹرویو میں میری بھی ان سے بات ہوتی رہتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جتنا میں نے کراچی کو سپورٹ کیا, جتنا میں نے فنڈ دیا, مجھے کراچی ویسا نظر نہیں آ رہا.
صحیح.
ایک بات سمجھیے گا, آپ بھی دنیا میں مختلف شہروں میں گئے ہوں گے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ دیکھیں جب کہیں پر بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں نا, خاص طور پر میونسپل حوالے سے یا روڈ کنسٹرکشن یا فلائی اوور کے حوالے سے ہوتے ہیں, تو ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے 20 ایئرس 25 ایئرس 30 ایئرس 40 ایئرس, یہ ایک پلاننگ لازمی کرتی ہے. 5 سال کی حکومت میں مصطفیٰ کمال صاحب کو بے پناہ اختیارات, بے پناہ فنڈ ان کو دستیاب تھے, جس کی بنیاد پر انہوں نے بظاہر تو کام اچھے کیے جو نظر آئے, لیکن ان کے جانے کے صرف 2 سے 3 سال کے بعد ہی وہ تمام سڑکیں, وہ تمام سروس سسٹم, وہ تمام گلیاں جو ہیں وہ اپنی اپنی اصل شکل میں آنا شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے آپ نے کام سالڈ نہیں کیا تھا. ایک میں میرا جو اعتراض اس کے اوپر تھا, تو ابھی جو 90 ڈیز کا جو چیلنج تھا, بنیادی طور پر ایک اصول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شہر سے سچے ہیں یا اچھے ہیں تو آپ اپنی تجاویز پیش کریں, آپ یہ نہ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں.
بالکل, کوئی وزیر, وفاقی وزیر بھی یہ چیلنج لے رہا ہے یا کوئی کچھ لے. عامر صاحب, ہم تو خیر ہمارا تو یہ شعبہ بھی نہیں ہے, ہم تو کسی انتظامی کام میں بھی نہیں, صرف یہاں پہ ایک مشاہدہ ہے. کوڑا آپ اٹھا بھی لیں گے تو وہ 10 دن کے اندر اتنے ہی کوڑے کے ڈھیر دوبارہ لگ جائیں گے, جب تک یہ پورا ایک میکنزم اور چین آف ایکشن جو ہے نا وہ ڈٹرمن نہیں ہو جاتی کہ کون کوڑا گھروں سے کلیکٹ کرے گا, ڈمپس میں کون اور ڈمپرز میں کون لے جائے گا, وہاں سے ڈمپرز کہاں جا کے اس کو ڈمپ کریں گے, ٹھکانے لگائیں گے, یہ جب تک میکنزم نہیں ہوگا تو وہ دوبارہ بن جائے گا. آپ کراچی کا کوڑا 10 دن میں صاف بھی کر لیں تو 10 دن بعد دوبارہ بن جائے گا, تو یہ اس کے اوپر, کوڑے کے اوپر اس قدر سیاست کیوں ہو رہی ہے؟
اس میں آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ اگر
معافی کے ساتھ صرف اس میں اضافہ کہ کوڑا اٹھانے کی بات کرتے ہیں, کوڑے کو مستقل اس کا حل نہیں, اس کی بات کوئی نہیں سنتا میں کہیں سے, صرف اٹھانے کی بات کرتے ہیں, اٹھا لیا تو چند دن بعد دوبارہ آ جائے گا.
بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں اصل میں جو یہ پچھلے 10 سال میں کمال ہوا ہے وہ واقعی کمال ہوا ہے کراچی کے ساتھ, یعنی بلدیاتی ادارے, اول تو بلدیاتی الیکشن ہو نہیں رہے تھے اور جب بلدیاتی الیکشن ہوئے بھی تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بلدیاتی آئی اس کا رونا سب سے پہلے تھا کہ ہمیں اختیارات نہیں مل رہے, دوسری طرف کا رونا پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ جناب جتنے اختیارات ہیں یہ تو اتنے بھی کام نہیں کر رہے, جتنے ہم فنڈ دے رہے ہیں وہ خود, یعنی ایک بلیم گیم پچھلے 10 سال میں کراچی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. کچھ بھی کہہ لیں آپ, نعمت اللہ خان کا اور مصطفیٰ کمال کے دور میں کچھ ہو, آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, بہرحال اس شہر میں, اس شہر بہت مختلف تھا, کام ہونا شروع ہو گئے تھے, اگر یہ کنٹینیوٹی چلتی رہتی بلدیاتی اداروں کی. اسد انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, ایک جینیٹک پرابلم ہے جو پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے, پاکستان تحریک انصاف, نواز, مسلم لیگ نواز, اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تینوں جماعتیں کبھی بلدیاتی اداروں کو مضبوط ہونے نہیں دیں گی، نہ یہ بلدیاتی الیکشن کرانے کے حق میں ہیں۔ یہ الیکشن اگر آپ کو میں یاد کراؤں، صرف اور صرف سپریم کورٹ کے جو ہے وہ حکم پر ہوئے تھے۔ یہ ساری کاسمیٹک چیزیں یہ کرتے رہیں گے۔ آپ میں آپ کو پنجاب بتا دیتا ہوں، پنجاب کا برا حال
ختم ہونے والا ہے،
وہ نہیں رہا جو ایک وہ تھا۔
بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ کاظم صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پروڈیوسر اسفر امام اور اسد حسن کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
درد و غم اور مایوسی سے دور ساحلوں پر محو رقص، لاس اینجلس ڈانس موومنٹ کی تھراپسٹ جولیا وشن پلوسکی مریضوں کے ذہنی دباؤ اور ان کے اضطراب کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور سکھاتی ہیں کہ کس طرح وہ اپنی زندگی میں سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ جولیا وشن پلوسکی کہتی ہیں کہ ہر ایک قدم سے ایک مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جب ہیڈ فون پر آپ موسیقی سنتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، تو جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتی ہے اور اضطراب پر قابو پایا جاتا ہے۔ ڈانس موومنٹ تھراپسٹ جولیا ویشن پالسکی کہتی ہیں،
My father died unexpectedly 9 years ago and I realized dancing helped me deal with my emotions.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد 9 برس پہلے اچانک انتقال کر گئے، اور جس کے بعد مجھے ادراک ہوا کہ میں ڈانس کی مدد سے اپنے اس غم کا سامنا کر سکتی ہوں۔ اسی ڈانسنگ کی مدد سے میں اس قابل ہوئی کہ خود کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ جو شوقیہ شروع کیا گیا تھا وہ پیشہ بن گیا۔ جولیا نے ڈانس موومنٹ تھراپی کا پیشہ اپنایا، کلینیکل مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کی ڈگری لی اور خود کو آرٹ تھراپی اور ڈانس موومنٹ کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے کیلیفورنیا لاس اینجلس میں وینس بیچ کے بالکل قریب کلاس روم منتخب کیا۔ جولیا ویشن پالسکی کہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مطالعہ کیا کہ جسم اور جذبات کے درمیان بہت مضبوط تعلق ہے۔ ہم نے سیکھا کہ موسیقی اور رقص سے کس طرح ذہنی دباؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے اور بچپن کے صدمے سے کس طرح باہر نکلا جا سکتا ہے۔ جب ہم ڈانس کرتے ہیں تو دراصل ایک کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کہانیوں کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر سوموار کو درجنوں، بعض اوقات سینکڑوں لوگ بیچ پر آتے ہیں اور اپنے ہیڈ فون کے ذریعے موسیقی بجاتے ہیں اور ڈانس تھراپی کی مشقیں کرتے ہیں۔ کلاس کی فیس صرف $20 ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں۔ ویشن پالسکی کہتی ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے یہاں آنا چاہیے تو اسے ضرور آنا چاہیے۔ ایک ڈی جے موسیقی چلاتا ہے جو لوگ اسے ہیڈ فون پر سن سکتے ہیں۔ تھراپسٹ وہ لمحہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس میں لوگ رقص کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور بیچ پر ہی اپنا درد چھوڑ آتے ہیں۔ ڈانس تھراپی میں شامل کرسٹینا ویبر کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں خود کو آزاد محسوس کرتی ہوں، کھلا محسوس کرتی ہوں۔ محسوس کرتی ہوں کہ ذہنی دباؤ جو انسان ہونے کے ناطے مجھ میں موجود ہے وہ صاف ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ احساس علامتی ہے۔ بعض اوقات لوگ جذباتی صورتحال سے نکل کر سکون پاتے ہوئے رونے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ آ سکتے ہیں اور ہر چیز محسوس کر سکتے ہیں۔ ڈانس تھراپی کے ایک اور شریک ایگری کہتی ہیں،
Nobody's around me and I'm just dancing. I'm just in the
وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں، جیسے میرے گرد کوئی نہیں ہے اور میں صرف ڈانس کر رہی ہوں۔ میں سمندر کی گہرائیوں میں ہوں۔ تماشائیوں کو لگتا ہوگا کہ بیچ پر موسیقی کے بغیر یہ ڈانس کلب ہے، لیکن مقامی لوگ اس کے عادی ہیں۔ الیکٹرک وائلنسٹ اور ڈی جے ڈیوکن کہتے ہیں،
3 years ago I had an ischemic stroke, a blood clot in my brain and
وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال پہلے مجھے اسکیمک اسٹروک ہوا تھا، دماغ میں کلاٹ بن گیا تھا جس سے میرے جسم کا بائیں حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ اس لیے مجھے اپنے جسم کو دماغ سے منسلک کرنے کے لیے بہت سخت محنت کرنا پڑی، اور جب ایک بار میں نے یہ کر لیا تو میں بحالی کے قابل ہو گیا۔ ویشن پالسکی بھی میوزک تھراپی کلاسز لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس سے بزرگوں کو تنہائی کے احساس سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ جولیا ویشن پالسکی کہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ رقص صرف شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے، یہ رقص آپ کے موڈ کے مطابق کام کرتا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موسیقی میں ایسا محسوس نہیں کرتے، لیکن بالکل اسی وقت آپ کو چاہیے کہ آپ ڈانس شروع کریں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے،
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔